أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين یہ سورہ توبہ ہے, اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. جس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اپنے رسولوں کے باب میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس قوم کے لیے گویا اس دنیا ہی میں اللہ کی عدالت لگ جاتی ہے. اب ان کو دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے, یا تو پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے, دنیا میں بھی سرفراز ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی, لیکن اگر مجموعی طور پر وہ پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو فنا کر دیا جائے گا, دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی, وہ تو سب لوگوں کے لیے ہے. تو یہ جو سورہ ہے سورہ براءت یا سورہ توبہ, اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا شاہ صاحب کے حوالے سے, شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے, کہ علم المخاصمہ, کہ اس میں جو چار گروہ ہیں جن سے زیادہ گفتگو ہے, مشرکین, یہود, نصارہ اور منافقین. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں ان چاروں گروہوں سے بالکل آخری آخری باتیں کر لی گئیں, بالکل جیسے فائنل ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر نازل ہو گئی. اس سورت کے یعنی اس میں 16 رکوع ہیں, پہلے 5 رکوع ہیں اور اس کے بعد پھر 11 رکوع ہیں. یہ پہلے 5 رکوع ہیں ان کی بھی ایک تقسیم ہے, پہلا, چوتھا اور پانچواں رکوع, اس کا تعلق ایک خاص صورتحال سے ہے, اور چوتھے اور پانچویں رکوع کا ایک اور صورتحال سے ہے. شروع میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اور جو چوتھے اور پھر پانچویں رکوع میں چوتھے اور پانچویں رکوع میں ہوں گی, اس کا تعلق جو ہے وہ 9 ہجری سے کے واقعات سے ہے, کہ جس میں حج ہوا تھا, اسلام کا گویا پہلا حج تھا. 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا, 9 ہجری میں پہلا حج ہوا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے آپ نے بھیجا تھا. تو اس موقع پر کچھ احکامات نازل ہوئے, کچھ آیات نازل ہوئیں, اور اس کا تذکرہ اس کے شروع میں ہے. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان براءت ہے, اعلان لا تعلقی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے عہد کیا تھا. فصیحوا فی الارض اربعۃ, یعنی کیا عہد کیا تھا, یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی, ایک پیکٹ ہوا تھا لیکن پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا, اور یہ طے ہوا تھا کہ جو قریش ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے حریف بھی ایک دوسرے پر کوئی تعدی نہیں کریں گے, کوئی ظلم نہیں کریں گے, اور کوئی گروہ ان میں سے کوئی اگر لڑائی کرے گا تو مسلمان اپنے جو حلیف ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور قریش اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا, بد عہدی کر دی. تو کہا کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین سے, ان سے اب اعلان براءت ہے. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, اور اب 4 مہینے جو ہیں تم زمین میں گھوم پھر لو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, اور صاف صاف سنا دینا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو بڑے حج کے دن. کیا سنا دینا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بیزار ہیں, ان سے الگ ہیں, ان سے لا تعلق ہیں. یعنی 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان چلے گئے حج کے لیے, بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ جائیے ابوبکر کے پاس, اور وہاں پر جو ہے وہ منا میں اور عرفات میں ہر جگہ یہ اعلان کر دیا جائے, اعلان براءت کر دیا جائے. اور حج اکبر, حج اکبر کہتے ہیں جس کو ہم حج کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں غلط العوام ہے یہ بات کہ وہ حج یعنی جو یوم عرفہ اگر جمعے کے دن آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. نہیں, ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, اور عمرے کو اصل میں حج اصغر کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ جو حج اکبر ہے یعنی جو حج کا دن ہے, حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے, منادی کر دی جائے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کرو گے، رجوع کرو گے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا. ثم لم ينقصوكم شيئا، ایک تو انہوں نے نہ تو ان اس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی بھی نہیں کی. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور تمہارے خلاف لشکر کشی میں کسی کی مدد بھی نہیں کی. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تو ٹھیک ہے ان کا جو کانٹریکٹ جو بھی ہے جب تک اس کی مدت ہے اس کو پورا کرو. ان اللہ يحب المتقين، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. دیکھیے جو معاہدے ہیں، میثاق ہیں، عہد ہیں، ان کی غیر معمولی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا، لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جن جن کے ساتھ معاہدے تھے اس کا جو بھی ٹینیور ہے، جو اس کا ٹائم ہے، اس کو پورا کرو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے متقین کو، اور یہاں ترجمہ کیا گیا جو احتیاط کرنے والے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ محترم مہینے، حرام مہینے گزر جائیں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو جہاں بھی مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کر دو. یعنی ان کے اوپر بس اب آخری سزا آ گئی ہے، ان پہ عذاب آ گیا ہے، اب ان کو جیتا نہیں چھوڑا جائے گا. اب دیکھیے یہ خاص کانٹیکسٹ ہے، یہ رسول کی قوم کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ان کے مخاطبین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ہمارے ہاں بھی جو ڈسکورس ایک خاص طرح کا پیدا ہوا، اس میں اس ٹکڑے کو بہت استعمال کیا گیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یعنی جیسے ایک ایبسولوٹ حکم ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ ان کو مار دو. تو کیا امت مسلمہ کی یہ روایت رہی ہے کہ بھائی امت مسلمہ جہاں بھی رہے ہوں اور وہاں ان کے پاس پڑوس میں جو مشرک ہیں ان کے گلے کاٹنا شروع کر دیں؟ مسلمان یہاں رہے کتنے، 7000 برس یہاں پہ حکمران رہے، اور گلی گلی، محلے محلے ہندو جو واضح مشرکین ہیں ان کے آس پڑوس میں رہتے تھے، تو کیا ان کی گردنیں ماری گئیں؟ یہ خاص حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبین جو مشرکین تھے، جو قریش مکہ تھے، جو بنی اسماعیل تھے، ان کے لیے تھا. اب اس کو آپ کاٹ کے ہر طرف سے اور اعلان کر دیں کہ جو بھی کافر ہیں وہ مباح الدم ہے، ان کی جان لینا جائز ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے نا، یہی لٹرلزم ہے کہ بالکل لفظ کو پکڑ لینا، اس کے آگے پیچھے نہ دیکھنا کہ کیا ہے. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور تم ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، اور ہر جگہ تاک میں بیٹھو، اور ان کے لیے ان پہ دارو گیر کرو. فَإِن تَابُوا، تو اگر یہ توبہ کر لیں، شرک کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، ایمان لے آئیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تھوڑا آگے جا کے پھر آیت آ رہی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بہت مشہور ہے، آپ نے فرمایا، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اور یہاں بھی الناس سے مراد تمام انسان نہیں ہیں، بلکہ مشرکین مکہ ہیں، بنی اسماعیل ہیں. حتیٰ یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ یہ دو گواہیاں نہ دیں. اور یہاں اس کے بعد کیا ہے، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اگر انہوں نے یہ تین کام کر لیے، فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے اپنی جان بھی مجھ سے بچا لی اور اپنا مال بھی بچا لیا. تو یہاں پر بھی کہا گیا نا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کی راہ چھوڑ دو، پھر نہ ان کی جان پر کوئی تعدی ہو سکتی ہے، نہ ان کے مال پر کوئی اقدام ہو سکتا ہے. اور دوسری جگہ پازیٹیولی فرمایا کہ اب بالکل ایٹ پار ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، چاہے پہلے ساری زندگی شرک کرتے رہے، توبہ کر لی، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اب گویا تمہارے بھائی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک مسلم ریاست میں بھی مسلمان کون ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو دو کام کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ دے سٹیٹ کو. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم ریاست کو نہیں دیں گے، ہم تو اللہ کے رسول کو دیتے تھے، وہ رسول رہے نہیں، کہا کہ نہیں، رسول لیتے تھے ایز اے ہیڈ آف سٹیٹ، اب میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں، اب میں لوں گا. اور کہا کہ اگر جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے تو میں وہ بھی لوں گا، اور کوئی نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا. یہاں پر بھی کہا کہ قتال سے بچنے کی شرط کیا ہے، کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ بحق الاسلام، ان کی جان پر بھی اقدام ہو سکتا ہے، مال پر بھی ہو سکتا ہے کوئی جرمانہ، اگر کوئی اسلام کا حق آ جائے، بدکاری کریں، چوری کریں، کوئی اور معاملہ کریں. لیکن فرمایا وہ حسابہم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یہ سب وہ جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ایمنسٹی لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اللہ جانتا ہے. ہم فیس ویلیو پہ معاملہ کریں گے، بس نماز جو ہے وہ توبہ کر لی، اسلام لے آئے، نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی، تو اب ان پر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرقین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں. حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. وہ کہے بھائی مجھ پر تو بات واضح ہی نہیں ہے، مجھ تک تو قرآن پہنچا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی مہلت دی جائے. تو ثم ابلغ مأمنہ، اس کو مہلت دے دیں، اس کو پناہ دے دیں، اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، یعنی کوشن نہیں ہے، اس کو موقع دیں، قرآن مجید پڑھے اور پھر علی وجہ البصیرہ قبول کرے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیوں کر ہوگا مشرکین کا کوئی عہد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی وہ جو حدیبیہ میں عہد ہوا تھا. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو اگر جو ہے وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان سے سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور اب یہاں پر یہ وہ آیات ہیں جو اس وقت نازل ہو رہی ہیں جو حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا صورتحال ہے. کئی فوئیں یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیوں کر رہے ان کے ساتھ تمہارا کوئی عہد کہ اگر وہ تم پہ غالب آ جائیں تو وہ کچھ کسی چیز کا دھیان نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں، نہ کسی قرابت کا نہ کسی عہد کا. اب جب مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے بد عہدی کی ہے تو اب تیاری کر لو، اب ہمیں ان پر فائنل اسالٹ کرنا ہے، تو بہت سے لوگوں کو خیال ہوا کہ بھائی ہمارے اپنے کتھن کن ہیں، کوئی چلو صلح کے ساتھ معاملات چلتے رہیں اور محبت کے ساتھ معاملات چلتے رہیں. کہا کہ تم ان کے بارے میں بہت خیال کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ تم پہ قابو پا لیں تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، نہ قرابت کا نہ کسی جو ہے وہ کانٹریکٹ کا. یردونکم بافواہم وتابا قلوبہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہ سے، منہ کی باتوں سے کرتے ہیں، ان کے دل انکار کرتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت بد عہد ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے عہد کو بیچ دیا تھوڑی قیمت کے عوض. فصدوا عن سبیلی، اور وہ خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ دھیان نہیں کرتے کسی مومن کا، اس کی قرابت کا یا اس کے عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہاں نیگیٹیولی فرمایا تھا کہ رستہ چھوڑ دو، یہاں پازیٹیولی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر اب انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی قسموں کو عہد کے بعد اور دین میں یہ عیب لگاتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جو أئِمَّۃُ الْكُفْرِ ہے ان سے قتال کرو. اب انہوں نے بد عہدی کر دی مسلمانوں کہ ایک قبیلے کے خلاف ایک اور قبیلے کی انہوں نے جو ہے وہ مدد کر دی ہے، تو اب ان کو مارو، ان کے جو ہے ائمہ کو قتل کرو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اور بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، اسی قتال سے باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، تم کیوں نہیں قتال کرتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور انہوں نے پورا زور لگایا، اس فکر میں رہے کہ وہ رسول کو نکالیں. بہم بدعوکم اول مرہ، اور زیادتی کی ابتدا تو پہلے انہوں نے کی تھی، چھیڑ چھاڑ انہوں نے کی تھی. اتخشونہم، اے مسلمانوں کیا تمہیں ان سے ڈر لگنے لگا ہے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقی مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب وہ حکم آ گیا. اے مسلمانوں، اے صحابہ، قتال کرو ان سے، ان مشرکین سے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجے گا، نہ زمین پھاڑے گا، بلکہ تمہارے ہاتھوں ان پر عذاب آئے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ رسوا کرے گا ان کو۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پہ غالب کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے جو دل ہیں ان کو ٹھنڈا کرے گا۔ جو انہوں نے مسلمانوں پہ زیادتیاں کیں، تکلیفیں پہنچائیں، کہا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکالے گا ان کے دل کے غیظ کو، جو ان کے دل میں جو ہے غضب تھا ان کے بارے میں، وہ نکال دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا، رجوع کرنے کی توفیق دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا۔ ابھی تو اللہ نے یہ بات ظاہر ہی نہیں کی ہے کہ تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست اور بھیدی نہیں بنایا۔ جو لوگ جو ہے مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن دلی تعلق اور رازدار جو ہے وہ انہی لوگوں کو بنا رہے ہیں، تو کہا کہ اس کا بھی تو اللہ نے اظہار کرنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں مساجد اللہ ہے، لیکن اس سے مراد سب سے بڑا جو ہے وہ بیت اللہ الحرام ہے، کہ یہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، ان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو متولی نہیں کوالیفائی کرتے ہونا، یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، حقیقت میں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی کرتا ہے جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو کہا کہ اصل میں تو اللہ کی مسجدوں کو یہ لوگ آباد کرتے کہ جو اللہ والے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا علیہ بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو مسجدوں میں آتا جاتا، اس کا آنا جانا مسجد میں دیکھو، تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ تو کہا کہ اصل میں تو اللہ والے ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو امید یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ایک واقعہ بھی ہے اس کی شان نزول میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس کچھ صحابہ جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا تھا، میں تو اسلام میں آنے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی حاجیوں کو پانی پلایا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد حرام کی تولیت کی جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، سب سے بڑا عمل تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو سیدنا عمر، اور جمعہ کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے منبر کے پاس اس طرح تم آوازیں بلند کرتے، ان کو ڈانٹا اور پھر کہا کہ میں خود اللہ کے نبی سے پوچھوں گا۔ تو پھر یہ سارا قضیہ ان کے سامنے رکھا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا، اس کی جو ہے اس کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے برابر جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یعنی مشرکین کو یہ بڑا غرہ تھا ان کے سرداروں کو کہ سکایا ہمارے پاس ہے، اور جناب کسوہ ہمارے پاس ہے، اور جو ہے وہ کعبے کی کلید ہمارے پاس ہے، ہم کھلاتے پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بس کافی ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ اصل اعمال ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی، و رضوان اور اپنی رضا مندی کی، و جنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی ان کے لیے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسی نعمتیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، قائم رہنے والی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اب یہ وہی موقع ہے، حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ نقض عہد بھی ہو گیا، اب فائنل جو ہے جنگ کا موقع ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ اگر وہ ترجیح دیتے ہیں ایمان پر کفر کو۔ ٹھیک ہے تمہارے کتھن کن ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر انہوں نے اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر دیا ہے تو اب ان سے تمہارا ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے بعد بھی ایسے لوگوں سے ولایت کا تعلق رکھے گا تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے، قل، اے نبی فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہارے جوڑے یا تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جس کے مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مسکن وہ حویلیاں جو تمہیں بہت خوش آتی ہیں۔ اگر یہ آٹھ چیزیں، پانچ تعلقات دنیا کے جو ہے رشتہ داریاں اور تین اور علائق، تو کہا کہ اگر یہ آٹھ محبتیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، محبوب تر ہو جائیں تمہارے نزدیک اللہ سے اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ جو اقبال نے اپنے شعر میں جمع کر دیا نا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بوتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، تو کہا کہ چاہے یہ جو ہے وہ مال و دولت دنیا ہے، چاہے یہ رشتہ و پیوند ہیں، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، آپ نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ بالکل آخری بات کر دی، وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے، محبت ظاہر بات ہے سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن بالکل آخری بات کر دی، وہ جہاد فی سبیل ہی، اللہ اس کے رسول کی محبت کا اظہار بھی کہاں ہوگا، اللہ کے رستے میں جدوجہد کرنے سے، جہاد کرنے سے۔ تو کہا کہ جو ان آٹھ چیزوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد سے، تو پھر اللہ کے ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے میدانوں میں، بہت سے مقامات پر، و یوم حنین، اور حنین میں بھی اس نے تمہاری مدد کی تھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں خوش آنے لگی تھی اپنی کثرت۔ یہ حنین کا واقعہ جو ہے، یہ فتح مکہ کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہوا کہ غسان کا جو قبیلہ ہے وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کوئی حملے کی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے اقدام کیا، 10,000 لوگ وہ تھے جو آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، اور 2,000 طلقاء تھے جو وہاں پر اس موقع پر ایمان لائے، ان 12,000 کو لے کر آپ نکلے۔ تو اس ظاہر بات مسلمان 12,000 تھے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم 313 تھے تو اس وقت مغلوب نہیں ہوئے، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون گرا سکتا ہے، تو کچھ ناز پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی، ایک خاص طرح کا درہ تھا، بہت تنگ سی جگہ تھی، وہاں ہوازن کے تیر انداز بہت مشہور تھے، انہوں نے ایک باڑھ سی ماری بہت تیروں کی، تو ایک دم بھگدڑ مچ گئی، لوگ تتر بتر ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 300-400 لوگ رہ گئے۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری سے نیچے تشریف لائے، علم پکڑا اور آپ نے رجز پڑھا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جس کے نبی ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ظاہری بات آپ کی اس پکار سے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کو فتح ملی، اور بہت غنیمت بھی ملی، اور 6,000 قیدی بھی بنا لیے گئے جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر کے چھوڑ دیے۔ تو کہا کہ حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، جب تمہیں اپنی کثرت کچھ خوش آنے لگی تھی، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہارے کچھ فائدے میں نہیں آئی، تمہارے کچھ کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام وسعت کے ساتھ تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور وقتی طور پر تم پیٹ پھیر کے مڑ گئے، یعنی تم نے ریٹریٹ کا رویہ اختیار کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری اپنے رسول پر. وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے ایسا ہی لشکر اتارے جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں کے لشکر. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے گا اس کے بعد جس کو چاہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. انما المشرکون نجسن، بے شک یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اب مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد. وان خفتم عیلتن، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے فقر کا، تنگ دستی کا. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی مشرکین اب یہاں نہیں آئیں گے، ان کے اندر پلیدی ہے، ظاہری بات ہے باطنی پلیدی ہے، یہ مشرک ہیں، ان کے اندر باطنی نجاست ہے، تو یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. اور پھر بعد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اہل کتاب کو بھی اس سے روک دیا تھا. تو آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ حدود حرم جو ہیں، حدود حرم کے اندر جو ہے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، اسی حکم کا آج تک پاس کیا جاتا ہے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا، ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی، بہت سے لوگ آتے تھے وہاں کے، لوکل لوگوں کو بہت سے جو ہے وہ معاشی منفعتیں حاصل ہوتی تھیں. تو کہا کہ اس سے نہ ڈرنا کہ بھائی یہ لوگ اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا کاروبار کمزور ہو جائے گا، اس کو مندہ آ جائے گا. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. پہلے سورہ توبہ کے شروع میں مشرکین سے آخری بات کر دی، اب اہل کتاب سے آخری بات کر دی. اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو کہا گیا نا کہ ان سب کو مارو، اس سے مراد تمام لوگ نہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ اس پہ نص ہے کہ اہل کتاب کے لیے حکم اور تھا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں لڑو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو حرام نہیں جانتے اس کو جو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق کی، اور نہ دین حق کی سپریمیسی کو قبول کرتے ہیں. من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، ان سے قتال کرو. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو وحدت ادیان کا تصور ہے یہ باطل ہے. اب چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ پر ایمان وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے، اور آخرت کا تصور بھی وہی حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ملے. تو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو. حتیٰ یؤت الجزیۃ عن یدن وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے اور ذلیل ہو کر رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے پاس دو آپشنس تھیں، یا تو ایمان لے آئیں یا یہاں سے بھاگ جائیں یا ان کو مار دیا جائے گا. ان کے لیے ایک تیسری آپشن بھی ہے، یا ایمان لے آئیں یا جنگ کریں، یا یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دیں، چھوٹے بن کے رہیں، اسلام کی سپریمیسی کو ایک نظام کے طور پہ قبول کریں. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ مشرکین کے لیے حکم اور تھا، اہل کتاب کے لیے اور تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ اپنی منہوں کی باتیں ہیں، یہ کہیں سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. سیدنا عزیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا گروہ تھا یہود میں سے جو ان کو جو ہے وہ خدا مانتا تھا، اور لگتا ایسے ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ گروہ موجود تھا، بعد میں نہیں تھا. آج یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، حالانکہ ہم تو کسی کو نہیں مانتے خدا کا بیٹا. اور یہودی من حیث المجموع موحدین ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ شرک نہیں کرتے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے ارد گرد ایسا گروہ تھا چھوٹا سا یہود کا، کہ جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے. اسی وجہ سے کہ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اعتراض کرتے، جس طرح عدی ابن حاتم نے کیا نا کہ آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رحبان کو جو ہے وہ رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، حالانکہ ہم تو رب نہیں سمجھتے. تو اشکال سامنے آ گیا نا. تو اگر ایسی بات ہوتی کہ عزیر علیہ السلام کو پوجنے والے نہ ہوتے تو فوری طور پر اشکال آ جاتا یہود کی طرف سے. تو اشکال نہیں اٹھائے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایسا گروہ تھا, کوئی ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, اور یہ ریس کرنے لگے ہیں, یہ پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. یہ بہت اہم آیت ہے, خاص طور پہ نصارہ کے اندر جو تصورات ہیں سارے کے سارے, وہ سارے کے سارے ان لوگوں میں پہلے پائے جاتے تھے جو مشرکین تھے. یعنی اگر آپ جو رومنس کے ہاں میتھولوجی ہے اس کو پڑھیں, ہندوز کی جو میتھولوجی ہے اور اسی طریقے سے گریک میتھولوجی کو آپ پڑھیں, تو آپ کو لگے گا کہ صاف طور پر جو سینٹ پال اس کے زیر تحت جو نیا دین بنایا گیا اس میں وہ ساری میتھولوجیز کو انکارپوریٹ کیا گیا. بلکہ ایک کتاب ایک زمانے میں چھپی تھی, العقائد الوثنیہ فی الدیانت النصرانیہ, محمد طاہر التنوخی کتاب تھی, کہ یہ جو عیسائی مذہب ہے اس میں وثنی عقائد, جو پرانی جو میتھولوجیکل عقائد تھے وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں, اور وہ سارے پائے جاتے ہیں. یعنی ان کے یہاں ورجن برتھ کا تصور تھا تو یہاں پیدا ہو گیا, ان کے یہاں اٹونمنٹ کا تصور تھا, ان کے یہاں لیمب کا تصور تھا, قربانی کا تصور تھا, ان کے یہاں جو ہے وہ آسمان پہ اٹھائے جانے کا تصور تھا اور ہے آج بھی, اور ان کے ہاں دوبارہ سے واپس آنے کا اور آ کر جو ہے چیزوں کو ریکنسائل کرنے کا تصور تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرانی مائتھولوجی سے انہوں نے لے لیں. اسی لیے بالکل ٹھیک کہا جس نے بھی کہا کہ اصل میں تو یہ کہا گیا نا کہ رومنس کرسچنائز نہیں ہوئے تھے بلکہ کرسچینٹی رومنائز ہوئی تھی, یعنی کرسچینٹی نے جو رومن مذہب تھا اس کا بہروب جو ہے وہ دھار لیا تھا. تو یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مارے, ان کو ہلاک کرے, انا یؤفکون, کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا. عدی ابن حاتم آ گئے اور کہا کہ جی ہم تو کبھی ان کو پوچھتے نہیں تھے, اپنے صوفیوں کو اور اپنے علماء کو, فقیہوں کو اور فریسیوں کو. کہا کہ دیکھو کیا یہ نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ کہتے کہ یہ حلال ہے تم کہہ لیتے حلال ہے, اور جس کو کہتے حرام ہے تم حرام مان لیتے, مطلقاً مان لیتے. تو یہ جو لیجسلیشن کا اختیار ہے نا مطلق, یہ آپ جس کو بھی دے دیں گے اس کو آپ رب بناتے ہیں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ صوفیہ ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, جس کو بھی مطلق اختیار دے دیں حلت و حرمت کا, گویا آپ اس کو رب بنا رہے ہیں. وما امیرو اللہ لیابدو الہ واحدہ, اور ان کو نہیں حکم ہوا تھا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ کی پوجا کریں, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے, سبحانہ عما یشرکون, جن چیزوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ, اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. ولو کرہل کافرون, چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو, اس توحید کا غلبہ ہوگا, جزیرہ نمایاں عرب پہ دین غالب ہو جائے گا, اور یہ بات چاہے کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو یہ ہو کر رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, اور وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. اور ولو کرہل مشرکون, چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار. یہ دین حق جو ہے اپنی حجت کے اعتبار سے, اپنی دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے, سیدنا آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت ہمیشہ غالب رہے گا, اس کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی. لیکن فزیکلی بھی یہ غالب ہوگا, رسولوں کے ذریعے غالب ہوتا ہے, اور باقی بھی اہل ایمان جب بھی ایمان و عمل صالح کی جو ہے وہ شرط پوری کریں گے تو اللہ ان کو غالب کرے گا, اور تمام پوری دنیا پر قیامت سے پہلے اس کا غلبہ ہوگا, جو صحیح روایات میں ہمیں ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ جو عالم ہیں اور یہ جو ان کے درویش اور صوفی ہیں, ان کی اکثریت کیا کرتی ہے, یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتی ہے. ویصدون عن سبیل اللہ, اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ علماء صوفیہ اہل کتاب کے اور مشرکین کے بھی پروہت وہ لوگوں کا مال اینٹتے تھے, کھاتے تھے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ عیسائیت میں تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا بعد میں بھی, اور یہ پروٹیسٹنٹ ریولوشن آیا تھا لوتھر کے زیر اثر, اس میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ معاوضے مقرر ہو گئے تھے کنفیشنز کے لیے, اور ہر گناہ کی قیمت طے ہو گئی تھی. کہ آپ نے بدکاری کی ہے تو اس کی معافی کے اتنے پیسے ہیں، اور چوری کی ہے تو اتنے ہیں، اور اتنے ہیں اور اتنے ہیں، اور غیر معمولی شان و شوکت ہو گئی تھی ان جو ہے وہ پوپس کی اور ان لوگوں کی. اور لوتھر کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب وہ ویٹیکن میں گیا اور اس نے پوپ کو دیکھا اور وہاں کی کیتھیڈرل کو دیکھا اور بادشاہوں کی طرح جیسے وہ رہتا ہے اس کو دیکھا. اس نے کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی تو بڑی جو ہے فروگیلٹی پر تھی، فقر پر تھی، درویشی پر تھی، یہ ان کے وارث ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. تو پھر اس نے بغاوت کا اعلان کیا. تو بہرحال یہ بغاوت جہاں جو ہے وہ چیز پائی جاتی تھی اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک تو بہت اولین دور کے آدمی ہیں نا، ان کا ایک شعر ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانوہا، کہ دین میں جو بھی فساد آتا ہے وہ تین طبقات کی خرابی سے آتا ہے، بادشاہوں یعنی حکمرانوں، اور جو علماء سو ہیں ان کے ذریعے، اور یہ جو جاہل صوفیاں ہیں ان کے ذریعے آتا ہے. مجھے اقبال نے کہا نا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتے ملائیو سلطانیو پیری. یہ ایک ٹرائیڈ ہوتا ہے، یہ ایک انہولی الائنس ہوتا ہے جو ہر دور میں پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو لوٹتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ کے جو کنز کرتے ہیں، خزانہ کے طور پہ رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ کیا عذاب ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ دن کے جس دن اس مال کو دہکایا جائے گا جہنم کی آگ پر. فتقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اور پھر اس سونے چاندی کے ذریعے داغے جائیں گے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں. ہاذا ما کنستم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم اپنے لیے کنز کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب جو تم کنز کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. ایک رائے تو یہ ہے اور جو صحیح روایات پر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ادیا منہ زکات فلیس بکنز، جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز کی ڈیفینیشن سے نکل جاتا ہے. لیکن ویسے بھی یعنی مال کو بس مال کے طور پہ ہی بڑھاتے چڑھاتے جانا اور اس کو دیکھنا، دیکھ کر خوش ہوتے جانا، الذی جمع مالوں وعددہ، گنتے چلے جانا، یہ مینٹیلیٹی جو سرمایہ دارانہ مینٹیلیٹی ہے دین اس کو انڈوس نہیں کرتا اور یہ سزا بہت سخت ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی اس میں ایک رائے تھی اور وہ رائے بڑی مناسب ہے کہ خاص طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو پیشوا ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، لیکن وہ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے کرتے ہیں. خاص طور پہ ان کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ بھائی جو لوگ بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن دین کے لباس میں جو ہے وہ دنیا داری کر رہے ہیں اور مال سمیٹ رہے ہیں، ان کا ذکر ہے. اور یہ روایت بھی بہت مشہور ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صاحب فوت ہوئے، ان کا سامان وغیرہ دیکھا تو وہاں اس میں سے ایک درہم برآمد ہوا یا دینار برآمد ہوا، تو آپ نے کہا کیون، آپ نے کہا یہ داغ ہے، ایک داغ ہے. ایک اور صاف فوت ہوئے تو ان کے ہاں سے دو درہم نکلے، آپ نے کہا کیان، یہ دو داغ ہیں. کیونکہ دیکھیں اصحاب صفہ بھی وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کا معاشی بندوبست نہیں تھا، لوگ ان پہ خرچ کرتے تھے، غریب سمجھ کے ان پہ انفاق کرتے تھے. تو گویا اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں کو روا نہیں ہے کہ یہ مال اپنے پاس روک روک کے رکھیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اور ان کی کفالت کا ذمہ تو لیا گیا ہے نا. تو آپ نے کہا کہ یہ ایک دھبا ہے، ایک دینار ہے تو یہ ایک دھبا ہے، اور دو دینار ہے تو دو دھبے. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اللہ کے قانون میں ہمیشہ سے 12 ہی رہی، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو بھی دنیا کی تقویم بنائی، جو کیلنڈر بنایا، اس کی 12 سیگمنٹس تھے، 12 جو اس کے ٹکڑے تھے، 12 مہینے تھے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 محترم مہینے، 4 حرام مہینے ہمیشہ سے رہے، رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. فلا ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں جو ہے وہ زیادتی مت کرو اپنے اوپر. وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، اور دیکھو تم سب مل کر ہر حال میں مشرکین کے ساتھ قتال کرو جیسے وہ تم سے مل جل کے اور اکٹھے ہو کے قتال کرتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، اور یہ جو نسی کا قاعدہ یہ کرتے ہیں یہ کفر میں ایک بڑھائی ہوئی بات ہے. يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، وہ ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں، ایک مہینے کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی ایک سال میں کسی مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اگلے سال میں اس کو حرام کر دیتے ہیں. لِيُعَاتِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے ٹھہرائے ہیں اس کی گنتی پوری کر دیں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ, اور پھر وہ حلال کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا. یہ نسی کا قاعدہ کیا تھا کہ اب کیونکہ چار مہینے تھے اور خاص طور پہ تین مہینے تو پے بپے تھے, تو ان کو ایک دوسرے پہ غارت کری کرنی ہوتی تھی, جنگیں کرنی ہوتی تھیں, تو وہ اس میں آگے پیچھے کر لیتے تھے. یعنی کسی مہینے میں کہا کہ محرم ہے, اس کو کہا کہ یہ سفر ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں غارت کری کر لیں, تو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے, پورا کیلنڈر انہوں نے خراب کر دیا. لیکن اللہ کے نبی نے خاص طور پہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض, کہ آج زمانہ گردش کر کے بالکل اس صحیح جگہ پر آ گیا ہے, اسی تقویم پر آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تھا, کہ سال کے بارہ مہینے ان میں سے چار محترم مہینے. یعنی وہ جو دن تھا اس دن آپ نے کہا کہ دوبارہ ریکنسائل ہو گیا ہے, جو بھی انہوں نے خرابیاں کی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں, اور اب دوبارہ سے وہی تقویم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, اب یہاں سے آگے چھٹے رکوع سے آخر تک جو ہے یہاں پہ جو زیادہ آیات ہیں یہ تبوک کے حوالے سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد مختلف لوگوں کو جو ہے خطوط بھیجے, تو شام کے والیوں کو بھی بھیجے, تو وہاں پہ شام کا جو غسان کا تھا نا شرحبیل ایک آدمی تھا, اس کو آپ نے خط بھیجا سیدنا حارث کے ہاتھ, تو انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا حارث کو شہید کر دیا, یعنی اللہ کے نبی قاصد کو مار دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے ایکسپیڈیشن بھیجا 3000 کی تعداد میں, اور ان پہ سیدنا زید کو جو ہے ان کا امیر بنایا, اور آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے قتال کرو, اور زید اگر اللہ کی راہ میں کام آ جائیں تو پھر جو ہیں وہ کون تھے, تین صحابہ کے نام آپ نے بتائے تھے, ہاں, کہ پہلے سیدنا زید ہوں گے, اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ابن طیار ہوں گے, جعفر بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے, تین صحابہ, اور یہ تین ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے. اس کے بعد خود سے سیدنا خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا اور مسلمانوں کو بچا کے لے آئے وہاں سے, اور وہاں جو سامنے لشکر تھا وہ بہت بڑا لشکر تھا, 100,000 کا لشکر تھا. تو یہ جنگ موتا جس کو کہا جاتا ہے یہ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے 9 ہجری میں اسی کے حوالے سے, اور آپ کو معلوم ہوا کہ جیسے ملک شام جو ہے اس کا مالک جو ہے ہرقل وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے, تو آپ نے پھر ایک لشکر تیار کیا, 30,000 کا لشکر آپ نے تیار کیا, اور وہ بہت سختی کا وقت تھا, اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے جیش الاسرہ, یہ تنگی کا لشکر تھا وہ بہت, اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور فصل بھی تیار تھی اور دشمن بھی بہت بڑا تھا اور راستہ بھی بہت دور کا تھا. تو اب اس کے حوالے سے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ما لکم, تمہیں کیا ہوا ہے, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو کوچ کرو تو تم زمین میں گرے پڑتے ہو, زمین میں وزن بنے جاتے ہو. یعنی یہ تبوک کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی, اللہ کے نبی گئے تبوک میں, آپ نے پڑاؤ ڈالا, ہرقل بھی ساتھ موجود تھا, لیکن اس کو چونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو اس نے کرنی کترائی اور مقابلے پہ نہیں آیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے قبائل آ کے آپ سے معاہدے کرتے رہے اور پھر آپ واپس لوٹ آئے. تو ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل, حالانکہ دنیا کی زندگی کا سامان نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا, مگر بہت تھوڑا, الا تنفرو, اگر تم نہیں نکلو گے, یعذبکم عذاباً علیماً, تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, ویستبدل قوماً غیرکم, اور تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا, ولا تضروہ شیئا, اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, الا تنصروہ, اگر تم مدد نہیں کرو گے ہمارے نبی کی, فقد نصرہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی ان کی مدد کر چکا, اذ اخرجہ الذین کفروا, جب نکال دیا تھا ان کو ان لوگوں نے جو کافر تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے میں مجبور کیا اس کی طرف اشارہ ہے, ثانیس نین, جب وہ دو میں کا ایک تھا, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں تھے غار میں, یہ واقعہ ہے ہجرت کا, جب غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے, یہاں گویا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی باقی تمام صحابہ کو بھی صحابیت کے شرف حاصل ہے, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, یعنی ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, دیکھو غم مت کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. جب ایک خاص موقع پر مشرکین بہت قریب آ گئے تو سیدنا ابو بکر کو پریشانی ہوئی اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر مشرکین اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہمارے ساتھ تو اللہ ہے, ہمیں کون گرا سکتا ہے؟ تو ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نازل کی سکینت خاص اپنے پاس سے, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور اللہ نے اس کی تائید کے لیے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى, اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے کلمے کو, کفر کی بات کو نیچا کر دیا, وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے, اللہ کی بات ہی ہمیشہ غالب آتی ہے, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. انفروا خفافاً وثقالاً, نکلو خواہ ہلکے ہو خواہ بوجھل, یعنی خواہ تمہارے پاس اسباب ہوں, ہتھیار ہوں چاہے ہتھیار نہ ہوں, اور خواہ تمہیں آمادگی ہو, دل چاہ رہا ہو چاہے آمادگی نہ ہو, نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب ٹھیک ہے کہ یہ آیات جو ہیں دین کی محنت کے لیے, دعوت کے لیے, دین کے علم کے لیے نکلنے کے لیے بھی ٹھیک ہے, استدلال کے طور پہ آدمی ان کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن ان آیتوں کا سب سے پہلا مطلب ہے جہاد و قتال کے لیے نکلنا. نکلو اللہ کی راہ میں, اس کا پہلا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں قتال کے لیے نکلو, چاہے تم بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بالکل ڈی لنک کر کے اور باقی تمام کاموں کے لیے ان آیتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. لو کان عرضاً قریباً, اگر ہوتا مال بہت قریب کا, سودا بہت قریب کا ہوتا, وسفراً قاصداً, اور سفر ہوتا میانہ, ہلکا سفر ہوتا, لتبعو کا, تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے, ولیکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن ان پر جو مشقت تھی دوری کی وہ غالب آ گئی. اب یہ جو تبوک کا موقع تھا اس میں کئی طرح کے لوگ تھے, اکثر لوگ تھے جو صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے کہنے پر چلے گئے, بہت سے ایسے لوگ تھے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے, ان کا ذکر آگے آئے گا, ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا, پورا ارادہ رکھتے تھے لیکن جا نہیں سکے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. کچھ لوگ وہ تھے جو صادق الایمان تھے لیکن کچھ کمزوری دکھائی انہوں نے اور بعد میں توبہ کر لی, اور کچھ لوگ تھے جو کٹر منافق تھے جو بہانے کرتے تھے اور باقی معاملات کرتے تھے, ان کا بھی ذکر آئے گا, اور انہیں کا ذکر ہو رہا ہے, وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, اور یہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے کہ بھائی اگر ہماری مقدرت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. یہلکون انفسہم, انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ خوب جانتا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں. اف اللہ ان کا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کی, اللہ آپ کو بخشے, لما اذنت لہم, آپ نے ان کو رخصت کیوں دی, حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ واضح ہو جاتی یہ بات کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں. یعنی اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت تھی, کہ آپ کی مرضی تھی, آپ جس کو چاہیں اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں, لیکن مناسب یہ تھا اس وقت کہ آپ اس وقت ان کے عذر کو قبول نہ کرتے اور ان کی کلی کھل جاتی. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت نہیں مانگتے, وہ عذر نہیں کرتے کہ وہ اپنی جان و مال سے جہاد کریں, واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے متقین کو. یعنی تبوک پہلا موقع تھا جس میں نفیر عام تھی, سب سے کہا گیا ہے کہ جو لڑائی کر سکتا ہے جس کے پاس مقدرت ہے سارے کے سارے نکلیں. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم, بے شک آپ سے اجازت تو طلب وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر, اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, فہم فی ریبہم یترددون, تو وہ اپنی شبے میں اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں, ولو اراد الخروج لعدوا له عدا, اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے, کوئی سامان تو فراہم کرتے. یہ جو اینڈ ٹائم پہ آ کر کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کو عذر ہو گیا ہے, تو بھائی کوئی تیاری تو کی ہوتی انہوں نے, کوئی اسباب تو تیار کیا ہوتا. ولیکن کرہ اللہ بعاصہم, لیکن اللہ ہی نے پسند نہ کیا ان کا اٹھنا، ان کا آپ کے ساتھ جانا، فثبتہم، تو اللہ نے ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. یعنی اب جو بیٹھے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یا تو اپاہج لوگ تھے، یا ضعیف لوگ تھے، یا بچے تھے، یا عورتیں تھیں، تو کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اب مسلمانوں کو کنسول کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے ساتھ یہ نکلتے بھی نا تو بس یہ خرابی ہی میں اضافہ کرتے، وہاں جا کے بھی فتنے ہی اٹھاتے، اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ نہیں گئے. ولاؤ دعو خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر فتنہ اور فساد کے لیے. وفیکم سماعون لہم، اور بعضے تم میں ایسے ہیں جو ابھی تک ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے ہیں. یہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تم میں ایسے بھی ہیں جو ان کے جاسوس ہیں، ان کے لیے سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور ان لوگوں نے تو اس سے پہلے بھی فتنے چاہے تلاش کرتے رہے. وقلبوا لك الامور، اور تمہارے لیے معاملات کو الٹاتے رہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ پہنچا. وظہر امر اللہ وهم کارہون، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور وہ اس سے ناخوش تھے. ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، اور ان بدبختوں میں، منافقین میں ایسے بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. منافقین میں ایک شخص تھا، جد ابن قیس، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو اصل میں بہت حسن پرست واقع ہوا ہوں، اور آپ جا رہے ہیں یہاں شام کی طرف، ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو وہاں جاؤں گا تو میں بھٹک جاؤں گا، تو آپ مجھے اجازت دے دیں. یعنی اپنی گویا پاک بازی کا بڑا اس نے اظہار کیا. الا فی الفتنۃ سقطوا، اے نبی اعلان کر دیں فتنے میں تو یہ پڑ گئے. یعنی جو جہاد سے کرنی کتراتا ہے استطاعت کے باوجود، اصل فتنے میں تو وہ پڑا ہوا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم جو ہے وہ اس نے گھیر رکھا ہے کافروں کو. ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ ایسے بدطینت لوگ ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہاں مصیبت آئے گی تھی، اس وجہ سے ہم گئے نہیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو اللہ نے طے کر دیا وہی پہنچے گا. ہُوَ مَوْلَانَا، اور ہمیں کیا پریشانی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ تو دوست ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر اہل ایمان توکل کریں. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں توقع رکھتے ہو مگر دو میں سے ایک خوبی کی. یعنی تم کیا ہمارے بارے میں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیوں تم خوش ہوتے ہو، کیوں تالی پیٹتے ہو کہ ان پر مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، حالانکہ ہمارے لیے تو ہر دو صورت میں خیر ہے. ہر دو صورت کیا ہے، یا تو ہم جائیں گے، فتح ملے گی، غنیمت ملے گی، یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں کام آ گئے، اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے بشارت ہے. تو کہا کہ ہمارے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے بارے میں امیدوار ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ یا تو کوئی عذاب اپنے پاس سے تم پر لے آئے، یا ہمارے ہاتھوں تم پر کوئی عذاب لے آئے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اب ایک خاص مرحلہ آ گیا ہے، اب چاہے تم خرچ کرو چاہتے ہوئے چاہے کراہت کے ساتھ، لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہی لوگ ہو جو نافرمان ہو. یعنی ایک وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی کو ان منافقین کا انفاق قبول کرنے سے بھی روک دیا گیا. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اور منع نہیں کیا گیا کہ ان سے آپ قبول کریں ان کے خرچ کو یا ان کے نفقے کو، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اس کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور یہ نہیں آتے نماز کے پاس مگر کسل مندی کے ساتھ، کس مساتے ہوئے. ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ. فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو ان کے مال اور اولاد خوش نہ آئیں، آپ اس سے متاثر نہ ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان کو اذیت دے، ان کو عذاب دے. وَتَزْهَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، یعنی یہی سوہانے روح بنے گا، یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے آخرت میں بربادی کا باعث بنے گا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر اے مسلمانوں تم سے کہتے ہیں کہ بے شک یہ تم ہی میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں یہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی جائے پناہ مانگے یا کوئی غار یا سر گھسانے کی کوئی جگہ پائیں تو الٹے پیر اس کے اندر گھس جائیں رسیاں توڑاتے ہوئے، جیسے کوئی جانور رسیاں توڑا کے جہاں اس کا سینگ سماتا ہے وہاں جاتا ہے، یہ تو اس طرح کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ پر تانہ زنی کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان کو ان کا حصہ نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ منافقین کا رویہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرتے تھے معاذ اللہ۔ ایک ذو الخویصرہ ایک بدبخت آدمی تھا، اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ غنیمت تقسیم کی تو انہوں نے کہا کہ اے عدل یا محمد، فَإِنَّكَ لَا تَعْدِل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، آپ نے عدل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ عدل نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اس کے رسول ان کو دیتے ہیں، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، اس کا رسول بھی ہمیں نوازے گا، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں وہ مدات آ رہی ہیں جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لیکن اس کے لیے جو لفظ آیا وہ صدقے کا ہے، یعنی عام ہے لفظ صدقے کا، یعنی جو بھی انسان مال خرچ کرتا ہے گویا وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے، چاہے وہ جو ہے صدقات نافلہ ہوں جو اضافی خیرات صدقہ ہوتا ہے، اور چاہے مکتوبہ ہوں یعنی زکوٰۃ یا فطرانہ وغیرہ۔ اب یہاں زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقات کس کے لیے، للفقراء، فقراء کے لیے، تنگ دست لوگوں کا حق ہے سب سے پہلے، والمساکین، اور محتاجوں کا، یعنی یہ جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے سورہ حشر میں اس کا ذکر آگے آئے گا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ غریبوں تک ان کا حصہ پہنچ سکے۔ تو زکوٰۃ کے سب سے بڑے حقدار کون ہیں، جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور ٹھیک ہے اس کے بعد جو دینی مددات ہیں، قتال فی سبیل اللہ وہ بھی یقیناً حصہ ہیں، دین کے کام بھی لازماً اس کا حصہ ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب چونکہ جو دینی طبقات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا جو انفاق ہے اس کا رخ اپنے طرف کر لیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، یہاں تک کہ کھالیں بھی چاہیں گے کہ انہی کو دی جائیں۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں، سب سے بڑھ کر ہمارے انفاق کے حقدار کون ہیں، جو غریب مسکین لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کے دین کے رستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد و قتال اور دعوت دین کے لیے، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ وہ بڑے درجے کا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، لیکن غریبوں مسکینوں سے مال کو روکنا یہ آدمی کو جہنمی بنا دے گا۔ یہ قرآن مجید بہت واضح ہے کہ اگر تم نے جو حقدار ہیں، غریب مسکین ہیں، ان کو نہ دیا نا تو تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے، ہاں اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا بڑا مرتبہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور وہ لوگ کے جو اس پہ عامل ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ ریکور کرتے ہیں، ان پر بھی یہ مال خرچ ہو سکتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے۔ یہ ایک مت تھی وہ لوگ کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان پر خرچ کرنا، یا بہت سی پولیٹیکل ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی قبیلہ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اس کو کوئی مال دے دیا جائے تالیف قلب کے لیے۔ تو کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب اسلام غالب نہیں تھا، اسلام کو ضرورت تھی، اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے تو اب یہ مد ختم ہو گئی ہے، لیکن بہت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آج بھی قائم ہے اور اس کو دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، والغارمین، اور جو کسی تاوان کے نیچے آ جائیں، کسی قرض کے نیچے دب جائیں، کوئی تاوان ان پر آ جائے، کوئی دیت ان کو دینی ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو، ان پر خرچ کرنا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ سے سب سے پہلا مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حج جو ہے وہ بھی ایک طرح کا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو حج پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے. اور جدید بہت سے جو لوگ ہیں، جو فقہا ہیں، وہ اس کو عام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کی مد میں دین کی دعوت و اشاعت کے جو بھی کام ہیں اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن آرتھوڈاکس رائے یہی ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب اصلاً قتال فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو. فریضۃً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ایک متعین فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان منافقین میں ایسے بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، کوفت پہنچاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو نرے کان ہیں. یعنی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، بس جو ان کو کہہ دو مان لیتے ہیں. ہم یہاں وہاں سے چکنی چکڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ ہماری ہر بات قبول کر لیتے ہیں. قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ کان تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مسلمانوں کی باتوں کا. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. تو یہ بھی تمہارے لیے بلیسنگ ہی ہے نا کہ چلو ابھی تمہارے عذر قبول کر لیتے ہیں، ورنہ اگر تمہارا پردہ چاک کر دیں تو تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں موقع ملے، ابھی بھی تم ایمان کی طرف آ جاؤ اور رحمت میں آ جاؤ. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو کوئی اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اے مسلمانوں تمہیں خوش کر سکیں، تمہیں خوش کر دیں. یعنی چاہتے ہیں کہ تم ان سے خوش رہو، تم ان سے ناراض نہ ہو، تاکہ تمہارے تعلقات ان سے ٹھیک رہیں. حالانکہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اس کے رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں اگر یہ مومن ہے. اہل ایمان کو راضی کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں تو اللہ کو راضی کریں، حقیقی ایمان لے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، ان کی ہر بات بے چون و چرا قبول کریں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا، دشمنی کرے گا اللہ اس کے رسول سے، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اب یہ منافقین مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، پیغمبر کے آ کر بھی عذر کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی ان کی باتیں مان لیں اور پیغمبر نے بھی ان کے عذر کو قبول کر لیا. لیکن چونکہ جھوٹے ہیں نا، تو ہر وقت ڈرے کانپے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہو گئی، قرآن کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا کہ ہم فراڈی ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو کیا بنے گا. تو کہا کہ یہ منافقین اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی صورت اے مسلمانوں تم پر نازل کی جائے، جس سے مطلع کر دیا جائے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہنسی ٹھٹا کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، تمہارے نفاق کی کلی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، اور جب ان سے کوئی باس پرس ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم کیا باتیں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھیل تماشا کر رہے ہیں، ہم تو دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو ایسی بحث کر رہے ہیں اور ہم کھیل رہے ہیں. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں کھیل کے لیے، استہزاء کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات ہی ملی تھی؟ یعنی کس چیز سے کھیل رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے استہزاء کرتے ہو. لا تعتذروا، اب تم بہانے مت تراشو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد شعوری طور پر کفر کر چکے. اب یہ وہ لوگ تھے جو شعوری کافر تھے، کٹر کافر تھے، اعتقادی یعنی منافق تھے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے کسی گروہ کو ہم بخش بھی دیں گے، معاف بھی کر دیں گے، نعذب طائفۃ، تو ہم لازماً تمہارے ایک گروہ کو عذاب دیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس سبب سے کہ یہ مجرم ہیں. یعنی اب تمہاری کلی کھلنے کا وقت بھی آ گیا ہے. اس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر گروہ سے آخری آخری باتیں ہو رہی ہیں. یعنی مشرکین سے کہہ دیا گیا، اہل کتاب سے کہہ دیا گیا، اب منافقین سے بھی کہہ دیا گیا کہ اب تمہارا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تمہاری کلی بھی کھول دی جائے گی اور تمہاری گردنیں بھی مار دی جائیں گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.